من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وحزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ میں نے جو ابھی تلاوت کی ہے اس میں آیت سجدہ آئی ہے، تو جتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں یا سنیں گے اپنے، یہ میرا جو درس ہوتا ہے کہ چونکہ نیٹ پر بھی آتا ہے لہذا جو سنے تو سجدہ تلاوت ضرور ادا کر لے. سجدہ تلاوت سورہ سات کی آیت نمبر 24 پر آیا ہے، تو تمام حضرات جو سن رہے ہیں، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی، یا جو اس کو نیٹ کے اوپر سنیں گے وہ بھی سجدہ تلاوت ضرور ادا کر لیں. سورہ سات کی آیات ہے اور آیت نمبر 21 ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اور میں نے پچھلے اتوار کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ذکر کرتے اور زبور پڑھتے تو صرف خود ہی تلاوت نہیں کرتے تھے بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح میں شامل ہوتے اور پرندے جمع ہو کر وہ بھی اللہ کے ساتھ تسبیح میں شریک ہوتے. تو ایک عجیب ماحول ہوتا تھا کہ پہاڑ، چرند، پرند سب اللہ کے ذکر میں شامل ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہت بھی دی تھی، طاقت بھی دی تھی، قوت بھی عطا فرمائی تھی. انہی کا ایک واقعہ قرآن کریم میں آ رہا ہے، اور یہ جو واقعات آتے ہیں در حقیقت یہ سب ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق رکھتے ہیں. اب پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، یا پہلے کا کوئی واقعہ، یہ سب اس لیے بیان کیے جاتے ہیں ان سے کوئی نہ کوئی سبق وابستہ ہو، جو میں انشاءاللہ یہاں پر بھی عرض کروں گا کہ اس واقعے میں سبق کیا تھا اور کیوں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو یہاں بیان فرمایا. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس خبر پہنچی کچھ دعوی کرنے والوں کی. خصم سے مراد دعوی کرنے والے، مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنا کیس لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے. اس کو قرآن پاک کی اصطلاح میں یا شریعت کی اصطلاح میں یا فقہ کی اصطلاح میں خصم سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جب دو آدمی کوئی اپنا معاملہ لے کر اللہ کی کوئی معاملہ لے کر وہ قاضی کے پاس آئیں یا کسی کے پاس جائیں تو اس کو خصم کہتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ تعالی یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ
وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْرِ، اور کیا آپ کے پاس خبر پہنچی دعویٰ کرنے والوں کی؟ اس تصور المحراب، جب وہ دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے، واقعہ یہ پیش آیا، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے کمرے میں تھے اور دیوار پھلانگ کر دو آدمی اندر آ گئے. اب جب کوئی آپ کے گھر میں، کسی انسان کے گھر میں غیر معمولی طریقے سے کوئی داخل ہو تو آدمی چوکننا تو ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا واقعہ ہوا. عموماً طریقہ یہ ہوتا ہے، عموماً دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، بیل دی جاتی ہے، دروازے سے اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن دیوار پھلانگ کر کوئی آئے تو ہر آدمی پریشان ہوگا، بھئی یہ کون آ گیا، کس طریقے سے آئے، یہ تو کوئی آنے کا طریقہ نہیں ہے. یہاں پر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا کہ دو بھائی، دو آدمی آئے اور آ کر دیوار پھلانگ کر اندر آئے. اب حضرت داؤد علیہ السلام ایک دم پریشان ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ڈرے نہیں. آنے والوں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ آپ ہمارے ڈرے نہیں، ہمارا آپس کا ایک جھگڑا ہے، ہم آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئے. اور یہ بھی کہا کہ دیکھو، زیادہ غلط بات مت کرنا حضرت داؤد علیہ السلام کو، کہا ہم آئے آپ کے پاس فیصلے کے لیے، لیکن آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے اور ہمارے ساتھ ذاتی مت کیجئے گا. اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو فیصلہ کروانے بھی آ بھی رہے ہیں اور اوپر سے دھمکی بھی لگا رہے ہیں کہ ہمارے درمیان اب غلط فیصلہ نہ کریں. یہ ویسے بھی ادب کے خلاف بات ہے کہ جب انسان کسی بڑے کے پاس آئے، خاص طور پہ وہ بھی اللہ کا نبی، کہ اس کو یہ کہ بھائی ذاتی مت کرنا. تو یہ بات کی، اور ہمیں سیدھی سیدھی سی بات بتاؤ. خیر، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ بھائی کیا بات ہے. ان دونوں نے کہا کہ یہ ہم دو بھائی ہیں، ہم دو آدمی ہیں، یہ میرا بھائی یا حقیقی بھائی ہے یا کوئی اور، اس کے پاس 99 دمبے ہیں، دمبیاں مؤنث اس کی، اور میرے پاس ایک دمبی ہے، یعنی 99 اس کے اور ایک میرا. اور جس کے پاس ایک دمبی تھی وہ یہ کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی مجھ کو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی مجھ کو دے دو، تم ایک رکھ کے کیا کرو گے، اور زبردستی بھی کرتا ہے، بات سے دباؤ بھی ڈالتا ہے میرے اوپر. تب ہمارے درمیان فیصلہ کریں تو اس کا یہ فیصلہ صحیح ہے، بات صحیح ہے، غلط ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ بات سنتے ہی کہا اس آدمی کو جس کے پاس 99 دمبے تھے، اس کو یہ کہا کہ بھائی تم نے تو بڑا ظلم کیا اپنے بھائی کے اوپر، اس کے تمہارے پاس 99 ہیں، تم اس کے پاس ایک بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تم نے یہ سوال کر کے بڑا ظلم کیا. اور یہ کہا کہ اپنا دمبا بھی اپنی دمبی بھی میرے دمبی کے ساتھ ملا دو. یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دم فیصلہ کیا. اور پھر یہ بات کہی حضرت داؤد علیہ السلام نے کہ بعض شریک ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے. قرآن پاک نے اس واقعے کو یہاں بیان کیا، پہلے میں ترجمہ کروں پھر باقی بات عرض کروں. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ کے پاس خبر پہنچی ان دعوی کرنے والوں کی؟ اس تصور المحراب، جب وہ دیوار کو پھلانگ کر اندر آئے. اس دخلوا علی داوود، جب وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے. ففزع منہم، حضرت داؤد علیہ السلام ان کی اس طرح آمد سے پریشان ہو گئے. قالوا لا تخف، تو آنے والوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، ہمارا آپس خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہمارا دونوں کا آپس میں جھگڑا ہے، جو آپس میں ہمارا ایک دوسرے کا جھگڑا ہے. فحکم بیننا بالحق، انصاف سے ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے. ولا تشتک، اور زیادتی مت کیجئے گا. واہدنا الی سواء الصراط، اور ہم کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کیجیے. اب انہوں نے مقدمہ پیش کیا، ان ھذا اخی لہ 99 نعجتا ولی نعجۃ واحدہ. اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، دمبے یعنی دمبے کی مؤنث، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی ہے. فقال اقتلنیھا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر لو. وعزنی فی الخطاب، اور مجھ کو میرے اوپر زبردستی بھی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بھی تم مجھ کو دے دو، اور زبردستی بھی کرتا. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ بات سنی, قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاج, دوسرے بھائی جس کے بعد 99 تھی دمبیاں, اس کو کہا کہ تم نے تو بہت ظلم کیا یہ سوال کر کے کہ اپنی دمبی بھی میرے مجھ کو حوالے کر دو. یہ سوال کر کے تم نے اس سے بڑا ظلم کا معاملہ کیا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ, پھر آگے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے شریک, لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں کر ڈالتے ہیں. بہت سارے شریک لوگ جو مال میں کاروبار میں شریک ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں کر دیتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ہاں جن لوگوں نے, جو لوگ کے ایمان لائے, جنہوں نے اعمال صالحہ کیے, فقلیل ما ہم, وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے, اعمال صالحہ کرتے, شریعت کی پابندی کرتے ہیں, ان کی تعداد کم ہوتی ہے. وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ, حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کو آزمایا گیا. اللہ, واقعی یہ پیش آیا, یہ کہ حضرت, پہلا سوال یہاں پر یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جس واقعے کا ذکر کیا, کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا کوئی امتحان کیا تھا؟ انبیاء کرام کے امتحان بھی تو ہوتے رہتے ہیں نا. حضرت داؤد علیہ السلام کا کوئی امتحان کیا تھا, یا کوئی فرشتے تھے, یا حقیقت میں کچھ لوگ تھے؟ یہ سوال ہوا. دوسرا بات یہ تھی کہ اس کے آگے یہ آ رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام تو السلام سمجھ گئے کہ میرا امتحان ہوا اور میرے سے ایک غلطی ہو گئی, فیصلہ کرنے میں حضرت داؤد علیہ السلام سے غلطی ہو گئی. پھر فوراً حضرت داؤد علیہ السلام نے استغفار کیا اور سجدے میں گر گئے, رکوع میں چلے گئے اور اللہ سے رجوع کیا. اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہم نے ان کو معاف کیا. چنانچہ یہاں یہ سوال ہوا کہ اس آیت کی تشریح کیا ہے, کیا واقعہ یہ جو بیان کیا کہ ایک دو آدمی آئے, ایک کے پاس 99, ایک کے پاس ایک دمبی تھی, اس کا واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ واقعے میں آئے کون لوگ تھے, کیا تھا؟ بہت سارے حضرات نے فرمایا کہ یہ مبہمات میں سے ہے. مبہم چیزیں وہ ہوتی ہیں, یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دو طرح کی چیزیں بیان فرمائے جس کو مبہم بولتے ہیں. مبہم کے معنی ہوتے ہیں غیر واضح, مبہم کے معنی ہوتے ہیں غیر واضح, جس کا ترجمہ تشریح سوائے اللہ کے کسی کو خبر نہیں. کتنے بڑے بڑے مفسر آئے, کتنے بڑے بڑے لوگ آئے, لیکن ایک وقت پر آ کر کہتے ہیں کہ اللہ اعلم بمراد, اللہ ہی کو خبر ہے اس کا کیا مطلب. حامیم عین سین قاف حروف مفتحات میں سے, کسی کو مطلب بتا دے. اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے مطلب کے پیچھے پڑھنا بھی مت, جو آدمی اس مطلب کے پیچھے پڑے گا اس کے دل میں کجی ہوگی. قرآن کریم میں ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے, جن کا مطلب ہی نہیں بیان کیا, لفظی ترجمہ ہی نہیں آتا کسی کو. جتنے حروف مقطعات قرآن پاک میں آتے ہیں, الف لام میم حامیم یاسین حامیم عین سین قاف, اس طرح کے جو حروف مقطعات آتے ہیں, اس کا ترجمہ کسی کو پتا نہیں. ترجمہ یہاں تمام مفسرین نہیں لکھتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادی, اللہ ہی کو اس کا مطلب پتا ہے. بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں جن کا ترجمہ تو آتا ہے, مطلب تو لفظی ترجمہ تو آتا ہے, لیکن مطلب نہیں پتا کہ یہ ہوگا کیسے. وسع کرسیہ علی السماوات والارض, اللہ کی کرسی وسیع تمام آسمان اور زمین پر. اب لفظ کرسی, اللہ کی کرسی کا یہی کرسی جس طرح ہم لوگ بیٹھے ہوئے, اللہ کی کرسی کی کیا کیفیت ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. اب اللہ تعالیٰ تو اس جیسی کرسیوں کا تو نہیں محتاج جس میں ہم اور آپ بیٹھتے. کیا مطلب ہے وہ کرسی کیسی ہوگی, اس کی کیا شان ہوگی, کیا وسعت ہوگی, کیا لمبائی چوڑائی ہوگی؟ اللہ اعلم بمرادی, اللہ اس کا مطلب جانتا ہے. ید اللہ علی الجماعۃ, اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاتھ جیسا ہاتھ, تو یہاں جب کبھی آتا ہے ید اللہ کہ جب یہ جو یہ جماعت یہ جو لفظ آتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پر ہوتا ہے تو اس سے مراد کون سا ہاتھ ہے؟ اس سے مراد کیا ہاتھ ہے؟ الرحمن علی العرش استوا، اللہ تعالی رحمان عرش پر مستوی ہو گیا. کیا مطلب ہے عرش کا؟ عرش رحمان کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو نہیں مطلب ہے. کیا کیفیت کیا ہے؟ کس طرح کا عرش ہے؟ کیا دنیا میں ہمارے ہاں جو تخت ہوتے ہیں کہ اس جیسا کوئی تخت ہے؟ اللہ اعلم بمراد، اللہ ہی کو پتا. اس لیے حافظ ابن کثیر جیسے محقق مفسر نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ جو واقعہ قرآن کریم میں آیا حضرت داؤد علیہ السلام کا 99 دمبیوں والا، کہ ان کے پاس یہ کیس آیا تھا، وہ فرماتے اس کا مطلب بھی کسی کو نہیں پتا. اب ہمو ما اب ہم اللہ، اس کو اسی طریقے سے مبہم چھوڑ دو جس کو اللہ نے مبہم چھوڑا، اس کا ترجمہ کسی کو نہیں پتا. وہ دو کون تھے؟ دو 99 اور ایک دمبیا کا کیا کیس تھا؟ کسی کو حقیقت نہیں پتا، معاملے کو ایسے ہی چھوڑ. اور واقعات یہ لکھتے ہیں کہ ایسے معاملات جو مبہم ہوتے ہیں، جن کا تعلق انسان کے عمل سے، حرام اور حلال سے نہ ہو، انسان کا آپس کا کوئی تعلق اس طرح کا ہو، تو اس کو خود ابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے ختم فرما دیا کرتے تھے. لیکن یہاں آپ نے چونکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، لہذا جتنا آیا اتنا رہنے دو اور یہ چھوڑ کر نہیں کو پتا. اس میں بعض اسرائیلی روایت بھی آتی ہیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ آیات آتی ہیں تو بہت سارے لوگوں نے اس کی تشریح میں یہ واقعہ بھی لکھا ہے، لیکن یہ اسرائیلی روایت ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور وہ یہ واقعات بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر ایک مرتبہ اپنے ایک فوجی افسر اوریا پہ پڑ گئی، کی بیوی پر پڑ گئی. اوریا کی بیوی، فوجی افسر کا نام تھا اوریا، اس کی بیوی پہ پڑ گئی، جس سے ان کے دل میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس سے نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی. اور انہوں نے اوریا کو چاہا کہ میں قتل کروا دوں، تو اس کو ایک خطرناک مہم پر بھیج دیا اور ایک خطرناک مہم سونپ دی، جس کے بعد وہ شہید ہو گئے اور بعد میں آپ نے ان سے شادی کر لی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل پر متنبہ کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ان دو فرشتوں کو بھیجا تھا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معرف القرآن میں لکھا کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں اور یہ اس کی کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، لیکن میں نے آپ کو صرف اس لیے سنایا کہ اگر کبھی یہ آیت آپ کے سامنے آئے اور کوئی یہ واقعہ بتائے تو آپ اس کی تردید کر سکیں. اس کے علاوہ اور بھی واقعات آتے ہیں جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک بعض حضرات نے اس کا واقعہ یہ بیان کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے غلطی یہ ہوئی کہ ایک فریق کی بات سنتے ہی فیصلہ کر دیا. جب اس نے کہا نا ایک نے کہ اس کے میرے پاس ایک اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے فریق کی بات سنی ہی نہیں، اور سنے بغیر ایک دم کہہ دیا کہ بھائی وہ جو تم سے مطالبہ کر رہا ہے اس نے تو بڑا ظلم کیا تمہارے ساتھ. پھر ان کو تنبہ ہوا کہ دیکھو میں نے تو ایک فریق کی بات سنی، حالانکہ جو لوگ منصب قضا میں بیٹھتے ہیں، فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ دونوں فریقوں کی بات سنیں پھر آپس پھر فیصلہ کریں. تیسرا ایک اور وجہ اس کی یہ لکھی بعض لوگوں نے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند تھی. میں نے پچھلے اتوار بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادات بہت پسند تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی آپ صبر کیجئے، جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی باتوں کو مانتے نہیں تھے اور زیادتی کرتے تھے، تو اس وقت آپ بڑے غمگین ہوتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذو الایل، آپ صبر کیجئے ان مشرکین کی باتوں کے اوپر، ان کفار کی باتوں کے اوپر، اور آپ یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو جو کہ قوت والا ہے، انہ اواب، وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے ہیں. تو حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت بہت پسند تھی. اور وہ یہ تھی کہ جب وہ ذکر کرتے تھے تو تمام چرند پرند ہر چیز پہاڑ اللہ ان کے ذکر کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اور اسی کے ساتھ یہ بات لکھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک ایسا اپنا نظام الاوقات بنایا ہوا تھا کہ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول ہوتا تھا. ڈیوٹیاں اس طرح باندھی ہوئی تھیں کہ گھر کا کوئی نہ کوئی آدمی ذکر اللہ میں عبادات میں لگا ہوا ہو، باقی دوسرے کام کر رہے ہیں، پھر ایک فارغ ہو کر آ گیا تو دوسرا چلا گیا. یہ تھا. ایک دن حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو سے انہوں نے عرض کیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ یا اللہ، میں نے تو اپنے گھر کی ایسی ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ ہر وقت گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت اور ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے، تسبیح مشغول رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد، یہ سب ہماری وجہ سے ہوا، ہماری توفیق سے ہوا. اگر میری مدد شامل حال نہ ہوتی تو آپ لوگ کبھی بھی، تمہارے بس کی یہ بات تھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں گا، یعنی تم اپنی مرضی سے کام کرنا، میں تمہارے بیچ میں نہیں آؤں گا اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا. یعنی یہ جو آپ کے دل میں بات ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ذکر کرتا رہتا ہے، تو ایک دن میں تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دوں گا. اس کے بعد یہ واقعہ پیش آ گیا اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے عبادت میں مشغول ہونے کا وقت تھا. اس اچانک یہ واقعہ پیش آ گیا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اس جھگڑے کے چکانے میں لگ گئے اور اس میں پتہ نہیں کتنا وقت ان کا نکل گیا، اور کوئی فرد بھی گھر کا، آل داؤد کے گھر کا کوئی فرد بھی اس وقت عبادت میں مشغول نہ رہ سکا. اس سے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ تنبیہ ہوئی کہ وہ جو فخریہ طور پہ کلمہ زبان سے نکلا تھا کہ میں میرا گھر کا ہر وقت کوئی گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے، تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب کچھ کس کا کمال تھا؟ سب توفیق اللہ کی تھی. اس پر آپ نے استغفار فرمایا. اور حقیقت بھی بھائی یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، کچھ بھی ہمارے اس میں کمال نہیں، کچھ بھی کمال نہیں، سب اللہ کی توفیق سے، سب اللہ کی بنائی ہوئی ایک ترتیب. اب رمضان المبارک شروع ہونے جا رہا ہے، آپ بتائیے پورے 11 مہینے ہم نے کبھی اتنی پابندی سے روزے رکھے؟ اب رکھیں گے، ابھی سے نیت کی، اللہ نے فرض کر دیا، ہم نے اللہ نے فرض کیا، ہم نے ارادہ کیا. اب آپ دیکھیے گا جب رمضان شروع ہوگا بس روزے رکھتے چلے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا. رمضان سے پہلے کتنی ایک فکر ہوتی ہے کہ بھئی کیسے رمضان گزرے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پلک جھپکتے میں ہر کوئی زبان سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اتنی دیر بدلے رمضان کیسے گزر گیا، کہاں سے آیا تھا، کہاں چلا گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، جتنے روزے رکھتے ہیں، جو کچھ اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں، سب اللہ کے کرم سے ہوتا، انسان کی بس کی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیزیں بیان کی گئی. خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالی نے جب یہ واقعہ ان کے ساتھ یہ پیش آیا اور ان کو تنبیہ ہوئی کہ ہاں میرے سے زیادتی ہوئی، میں نے دوسرے فریق کی بات نہیں سنی، یا میرے دل میں اگر دوسری توجہ کو لیا جائے کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ سب کچھ میرا کمال ہے کہ میں اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو میں عبادت میں لگے رہتے ہیں، تو اس سے تنبیہ کرنا مقصود تھی. اور ایک اصول بھی بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اصول یہ بیان کر دیا کہ تمام فریق کی بات سننی چاہیے، کبھی ایک بات کی بات کو سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے گھروں میں جھگڑے اس بنیادوں پر بہت ہوتے ہیں، خاص طور پہ خواتین کے اندر. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، یہ مسئلہ آیا لیکن میں نے جیسا عرض کیا کہ مسئلے تو قرآن پاک میں اس لیے آتے ہیں تاکہ اس واقعات کی روشنی میں ہم اپنا تجزیہ کر سکیں. ہمارے ہاں گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق کی بات سن کر بعض اوقات بڑے فیصلہ کر ڈالتے ہیں. کبھی بھی، یہ اصول ہے، بڑے کو اللہ نے بڑا اس لیے بنایا کہ وہ بڑا ہے. بڑے کے بڑے پن کا مقصد مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. یہ گھر کے بڑے کا کمال یہ ہے. گھر میں بیٹے بھی ہیں، گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، شادیوں کے بعد پھر بہوئیں آ جاتی ہیں، نندے پھر بیٹیاں شادیاں ہو کر دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں، اب ان کے داماد ہو جاتے ہیں، خاندان بڑھ جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیتے تو اور خاندان پھیل جاتا ہے. اب جتنا خاندان آپ کا پھیل رہا ہے اتنا ہی بڑوں کو اپنے بڑے پن کا ثبوت دینا پڑتا ہے. ہمارے ہاں گھروں میں جھگڑے کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں کسی ایک بچے کی طرف زیادہ ہو جاتے ہیں، کسی ایک کی بات کو زیادہ سنتے ہیں، دوسرے کی بات کو سنتے نہیں. بچے اوروں کی باتیں برداشت کر لیتے ہیں، ماں باپ کی کمی بیشی ان سے برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ ماں باپ کو ہر کوئی اپنا بڑا سمجھتا، اپنا آئیڈیل سمجھتا. بچوں سے ماں باپ کی کمی بیشی برداشت نہیں ہوتی، دوسروں کی کمی بیشی برداشت کر لیتا ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عظمت، ان کی عزت ان کے دلوں میں ہوتی ہے. اس لیے حکم یہ کہ ایسے موقع کے اوپر ہمیشہ ماں باپ کو دوسرے کی بات سن کر حقیقت میں فیصلہ کرنا چاہیے جو حقیقت پر مبنی ہو، اس بنیاد پر نہیں کہ اس نے یہ کہا تھا اور اس نے یہ نہیں کہا. ہمارے ہاں بہت سارے گھروں میں، بہت سارے گھروں میں یہ معاملات پیش آتے ہیں کہ خواتین بیٹیوں کی طرف زیادہ ہوتی ہیں، مائیں بیٹیوں کی طرف زیادہ ہوتی ہیں، اور بہوؤں کی باتیں ذرا کم سنی جاتی ہیں. آپ دیکھ لیجیے گا، جہاں کہیں بھی مائیں اپنی بیٹیوں کی باتیں زیادہ سنیں، بالفاظ دیگر نندوں کی باتیں زیادہ سنی جائیں بہوؤں کے مقابلے میں، اور ہر بات میں نند کی بات کو یعنی اپنی بیٹیوں کی بات کو ترجیح دی جائے، اس گھر میں جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، فساد ہی فساد ہیں. اتنے فساد ہیں، اتنے فساد ہیں کہ الامان والحفیظ. میں نے جیسا عرض کیا کہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی، بچے چھوٹے ہیں، وہ معاملہ الگ ہے، لیکن جو جو خاندان بڑھتا چلا جائے گا بچوں کی شادیاں ہوتی چلی جائیں گی، معاملات نزاکتوں کی طرف چلے جائیں گے. بیٹوں کی بیویاں آ گئی، بہوئیں آ گئی، بیٹیوں کے شوہر آ گئے یعنی داماد آ گئے، اب بڑوں کو بہت سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے. اگر بڑے صحیح چلیں گے پورا گھر صحیح چلے گا. ماں باپ کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے، جس بچے کو دل چاہے ٹوکیں ڈانٹیں، جو دل چاہے کہیں، وہ ان کی اولاد ہے. اور کوئی برا نہیں مانتا ماں باپ کی بات کو، وقتی طور پہ برا لگتا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو کہیں گے ہم مانیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب وہاں پر اگر وہ بڑا، چاہے باپ ہو چاہے ماں، کسی ایک کی طرف جھک گیا بلا کسی وجہ کے، سمجھ لو بس جھگڑے ختم نہیں ہوتے. اور عموماً ہمارے گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ نندے آئیں یعنی بیٹیاں آئیں، بھائی ان کا گھر ہے، ماں باپ کا ضرور ہے، لیکن آ کر انہوں نے ماں کے کان میں کچھ کہہ دیا بہو کے خلاف، اب ماں نے جناب ایک فیصلہ صادر کر دیا یا اپنا رویہ بدل لیا، اب گھر میں جنگ شروع ہو. میرے بھائیوں، کتنے گھرانے ہمارے ہاں کے اسی دلدل کا شکار ہے. کچھ وجہ نہیں ہے، کوئی جھگڑے کی وجہ نہیں ہے، صرف جھگڑے کی وجہ ماں باپ کا غلط طرز عمل ہے، ایک کی بات سن کر ان کی طرف ہو جانا، دوسروں کو موقع ہی نہیں دیا، دوسرے کی طرف توجہ ہی نہیں کی. نتیجہ یہ کہ وہ گھر دلدل سے، جھگڑوں کی دلدل سے نکلتا ہی نہیں. اور گھروں میں جھگڑے یہ اللہ تعالیٰ کو اتنے ناپسندیدہ ہیں، اتنے ناپسندیدہ ہیں. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہی الحالقہ، یہ جھگڑے موننے والے ہیں. فرمایا کہ لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، یہ تمہارے بالوں کو نہیں مونڈتے، یہ تمہارے دین کو مون ڈالتے ہیں، گنجا کر دیتے ہیں. ہم ان جھگڑوں کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن ایک گھر میں بہن بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، جھگڑے سے مراد یہ نہیں کہ ہاتھاپائی، رنجشیں پیدا ہو گئی، دلوں میں دوریاں پیدا ہو گئی، یہ جھگڑا ہے نا، تو یہ کوئی معمولی جھگڑا؟ اتنا قریبی رشتہ، بہن بھائی، ایک ماں باپ کی گود میں پلے بڑے، ایک ماں باپ کی آغوش میں پلے بڑے، ہنستے کھیلتے جوان ہوئے، ایک دوسرے کے دستے بازو، اب جھگڑے ہو گئے، رنجشیں پڑ گئی، اب اس کے اثرات اولاد میں بھی آتے ہیں. اس کے اثرات اولاد میں بھی آتے ہیں، کیوں نہیں آئیں گے؟ پورا خاندان تتر بتر ہو جاتا ہے صرف ایک بڑے کے غلط فیصلے کی وجہ سے یا بڑوں کے غلط طرز عمل کی وجہ سے، اور یہ ہمارے گھروں میں کام بہت ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو علم ہے، لیکن بہرحال ایک ترتیب ہے، پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے جو ایمان لایا، ایمان پر عمل کیا اس نے، اس کو اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرماتے ہیں، لیکن انکان بین اخیہ، انکان بینہ و بین اخیہ شحنا، اگر اس کے اور بھائی کے درمیان میں کوئی رنجش ہے، دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا معاملہ ایک طرف رکھ دو، حتی یصطلحا، ان کا معاملہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا جب تک صلح نہیں کر لیں۔ یہ اتنی معمولی چیز نہیں ہے، اتنی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اب رمضان المبارک شروع ہونے جا رہا ہے، ان رمضان کی مبارک راتوں میں جس میں احادیث میں آتا ہے کہ پہلی رات سے لے کر آخر رمضان تک اللہ تعالیٰ مغرب کے وقت سے طلوع غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں، وہ فرشتہ پوری رات آوازیں لگاتا ہے، ندا دیتا رہتا ہے، ہل من مستغفر فاغفر لہ، و ہل من مسترزق فارزق لہ، و ہل من مبتلا فاعافی لہ، الا قضا حتی طلع الفجر۔ کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت عطا کروں؟ اللہ قضا، یہ اعلان رات بھر چلتا رہتا ہے، حتی طلع الفجر، یہاں تک فجر طلوع ہو جائے، پوری رات منادی پکارتا ہے۔ اس رات میں پھر شب قدر کی مبارک راتوں میں، آخری طاق راتوں میں، اس انسان کی مغفرت نہیں ہوتی جس انسان کی آپس میں قطع رحمی ہو رشتہ داریوں سے۔ آپ اندازہ تو کریں یہ جھگڑے کیا چیز ہوتے ہیں، یہ جھگڑے کیا چیز ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں رمضان کی تیاری اس کا نام نہیں ہے نا کہ آپ نے بازار سے سامان خرید کے گھر میں رکھ لیا، یہ رمضان کی تیاری نہیں ہے۔ کہ ٹھیک ہے، رمضان کی تیاری ہے، وہ ہے رمضان کی تیاریوں میں ایک بڑی تیاری یہ ہے کہ آپ اپنے تمام رنجشیں جھگڑے ختم کروائیں جو اپنے خاندانوں میں ہیں، کسی کس سے بات بند ہے، کسی سے اس کا جھگڑا ہے، کسی کا اس سے دل خراب ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، خود جا کے معافی مانگ کے معاملہ ختم کر دو، دس منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کے۔ ورنہ یہ یاد رکھیے، رمضان کی آخری طاقتیں آ رہی ہیں اور رمضان مبارک کی ساری مبارک ساعتیں ہیں، ان مبارک ساعتوں میں یہ حرکت نہ ہو ہم سے کہ ہماری کسی سے بات چیت بند ہو، ہماری کسی سے جھگڑے ہو، لڑائی ہو، خاص طور پہ اپنے سگے رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، عزیز رشتہ داروں میں۔ کسی کی ماں ناراض ہے، کسی کا باپ ناراض ہے، کسی کی بہن ناراض ہے، کسی کا بھائی ناراض ہے، کسی کا دوست ناراض ہے، کسی سے اس کی بات چیت بند ہے، اس سے، یہ سارے چکر بازیاں، یہ صرف انانیت ہے اور کچھ بھی نہیں، صرف انانیت ہے ہمارے یہاں۔ اور میں نے جیسا عرض کیا کہ ہمارے یہاں گھر کی خواتین بھی مبتلا ہو جاتی ہیں، اور یہ جھگڑے زیادہ تر چلتے گھروں سے بڑوں کی وجہ سے، بات پہ بات آ گئی اس لیے میں نے بات عرض کر دی۔ پھر آگے فرمایا تو اس پر حضرت، اس بات پر کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے چونکہ دوسرے فریق کی بات نہیں سنی اور فیصلہ کر ڈالا، اس پر ان کو تنبہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تنبیہ فرمائی، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کی معافی کو قبول فرمایا اور معاملہ ختم ہوا۔ پھر آگے فرما کہ ان کثیر من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کہا کہ بہت سارے شریک وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر زیادتی کر ڈالتے ہیں۔ عموماً یہ مسئلہ وہاں پر پیدا ہوتا ہے جہاں کاروبار میں شراکتیں ہوتی ہیں یا گھروں میں شراکتیں ہوتی ہیں۔ مثلاً گھر میں دو بھائی تین بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، مما فیملیوں کے ہوتا ہے نا، جوائنٹ فیملی سسٹم میں، کہ شادیاں سب بھائیوں کی ہوئی ہوئی ہیں، سب کی فیملیاں ساتھ رہتی ہیں، اس تین بھائی ہیں، دو بھائی ہیں، اب ان کے بچے بھی ہیں، ان کی بیویاں بھی ہیں، پورا گھر ہے، اب ایک کا دوسرے، اب شریک ہے نا، رہنے سہنے میں شریک ہے، تو اب ایک کی دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ یا کاروبار میں شریک ہے بھائی، تو اس میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی وہ کام کر گزرتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے شراکت میں، کیونکہ سب کی شراکت ہے، سب کا برابر حق ہے، لیکن ایک بھائی نے زیادہ حق استعمال کر لیا. اور عموماً شراکتوں میں جھگڑے بھی اسی بنیادوں پر ہوتے ہیں. جب کاروبار میں شریک ہو تو یہ بات طے ہونی ضروری ہے کہ کون کتنی محنت کرے گا، یہ نہ ہو کہ سارے بوجھ ایک بھائی اٹھا رہا ہے دوسرا بھائی آرام سے بیٹھا ہوا یا کام بس دیکھنے کو آ گیا. میں نے کتنے گھرانے ایسے دیکھے جن کے گھروں میں مشترک کاروبار تھا، وہاں جھگڑے یہی تھے کہ ایک بھائی خرچہ زیادہ کرتا ہے دوسرا بھائی خرچہ کم کرتا ہے، یا ایک بھائی ٹائم زیادہ لگاتا ہے دوسرا بھائی ٹائم زیادہ نہیں لگاتا، ایک بھائی ذمہ داریاں ساری اٹھا رہا ہے دوسرا بھائی ذمہ داریاں نہیں اٹھاتا. اس بنیاد کے اوپر کاروبار میں جھگڑے. اس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے شریک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کر جاتے ہیں. یا شریک سے مراد کاروبار کی شراکت بھی ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جو ایک ساتھ کئی فیملیاں رہتی ہیں وہ بھی اس کے اندر مراد ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بھی اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارے طرز عمل سے کسی دوسرے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس کا بہترین طریقہ یہ کہ ان جیسے معاملات کو طے کر لیا جائے بھائیوں کے درمیان یا شرکا کے درمیان کہ کون سا کام کس طریقے سے انجام دیا جائے گا، کس کا کیا حق ہے، کیا حقوق ہے، کیا فرائض ہے. وَإِنَّ فرمایا إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں جو لوگ ایمان لائے اعمال صالحہ کیے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، یہ ایمان لانے والے اعمال صالحہ سے مراد ہے دین کی شریعت کی پابندی کرنے والے، حلال و حرام کی فکر کرنے والے، ناجائز کام نہ کرنے والے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے. وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھ کو آزمایا گیا. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، وہ سجدے میں گر گئے، استغفار کیا اپنے رب سے، سجدے میں گر گئے اور حضرت داؤد علیہ السلام رجوع کرنے والے. فغفرنا له ذلك، ہم نے ان کی مغفرت کر دی گناہوں کی. علماء نے لکھا کہ کسی سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، مرنے سے پہلے پہلے انسان جب اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے. معافی کا اصول کیا ہے؟ معافی کا اصول یہ ہے کہ صدقے دل سے معافی مانگی جائے اللہ سے. دوسرا اصول کیا ہے؟ کہ آئندہ سے نہ کرنے کا ارادہ کیا جائے، صدق دل سے معافی مانگے، آئندہ سے نہ کرنے کا ارادہ کریں، سچے دل سے مانگے. اور یہ ایک تحیے کے ساتھ کہ میں اس کام کو لوٹاؤں، دوبارہ نہیں کروں گا. تیسرا یہ کہ اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہو، اس کو احساس ہو. شرمندگی کا معنی احساس ہو کہ میری غلطی ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ معافی بھی مانگتے ہیں، نہ کرنے کا عزم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ غلطی میری نہیں ہے، غلطی نہیں، یہ اس سے کام نہیں چلتا. اسی لیے بہت سارے لوگوں نے معافی کا مطلب ہی یہ لکھا، الندب توبہ کا مطلب لکھا، الندب توبہ، ندامت نام ہے توبہ کا. تو ماننا کہاں غلطی ہوئی، بس یہ بات. چوتھی چیز، اگر اس کا کوئی قضا ہے تو قضا کرے گا، نماز قضا ہو جاتی ہے تو معافی بھی مانگے گا، شرمسار بھی ہوگا، قضا بھی کرے گا. بعض اوقات قضا بھی ہوتی ہے کفارہ بھی ہوتا ہے، تو وہ کر کے معافی مانگے. مثلا روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، روزہ رکھا جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اب شرمسار بھی ہو، توبہ بھی مانگے، معافی بھی مانگے، آئندہ سے نہ کرنے کا عزم بھی کرے، قضا بھی کرے، کفارہ بھی ادا کرے، ٹھیک ہے نا جی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی انسان کا دوسرے پر کوئی حق ہوتا ہے، مطلب قرضہ لے لیا نہیں واپس کر رہا، اب کیا معافی مانگ رہا کہ یار نہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے، میں نے تو رمضان میں پڑھا تھا کہ انسان معافی مانگ لے سارے گناہ معاف ہو جاتے، لہذا قرضہ بھی معاف ہو جائے گا، ایسے معاف نہیں ہوتا. قرضہ معاف ہونے کا مطلب ہے کہ قرضہ جب تک ادا کرو نہیں کرو گے قرضہ معاف نہیں ہوگا. شہید کا بھی قرضہ معاف نہیں ہوگا. ہمارے ہاں فیشن ہے قرضہ لے کے لینا اور واپس نہ کرنا، اس سے بڑا فیشن ہے. چلاتے رہیں گے، مال لے لیں گے، پیسے دیں گے نہیں، حالانکہ مال اس کا لے کے بیچ بھی دیا، ادھار میں مال لیا نقد میں بیچا، لیکن اصل آدمی کو پیسے نہیں لوٹاتے، اور بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب لوگ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتنے مشہور صحابی، اللہ نے ان کو اتنی دولت دی، اتنی دولت دی کہ کوئی حد و انتہا نہیں. ان کی کامیاب تجارت کے اندر ایک اصول یہ لکھا ہوا تھا کہ سارا کام نقد پہ کرتے تھے، سارا کام نقد پہ کرتے تھے، مال لیتے نقد پہ تھے، بیچتے نقد پہ تھے، نہ ادھار لیتے تھے نہ ادھار دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کو ادھار پسند نہیں. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ مال لے لو اور دوسروں کو ٹلاتے رہو ٹلاتے رہو، یہ اس کو کاروباری ٹرک سمجھی جاتی ہے. کون سی کاروباری ٹرک ہے بھائی؟ اس کا کیا کاروبار سے تعلق ہے؟ دوسروں کو ستانا اور دوسروں کو بالکل پریشان کر کے رکھنا. تو فرمایا فغفرنا لہ ذلک. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ معافی کے طریقے سے مانگی جائے. ایک غلطی میں کبھی مبتلا نہ ہوئیے گا. وہ یہ کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں یہ آتا ہے کہ آدمی نے یہ کام کیا سارے گناہ معاف ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں فرائض و واجبات بھی معاف ہو گئے. فرائض و واجبات کبھی معاف نہیں ہوتے، گناہ صغیرہ معاف ہو. جیسے افطار کرا دیا تو سارے گناہ معاف ہو گئے، نماز پڑھ لی پیچھے کے گناہ معاف ہو گئے، عمرہ کر لیا اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف فرماتے ہیں، حج کر کے آیا اس طرح انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے بچہ پیدا ہوا تھا اور اس کے وہ پاک صاف ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے، کبیرہ گناہ ان چیزوں سے معاف نہیں ہوتے. کوئی آدمی ورنہ تو لوگ وزیرہ بنا لے، مال کھا لیا دوسرے کا، زبا لیا اور عمرہ کر کے آ گئے، 1 کروڑ مال لوٹ لیا، 5-10 لاکھ روپے میں عمرہ کر لیا، خوش کہ جی سارے پیسے پورا برابر ہو گیا. صاحب اس طرح نہیں ہوتا بھائی، یہ چکر نہیں. اللہ نے فرائض و واجبات کے کچھ طریقے رکھے، معافی کے طریقے رکھے، ان سے معافی مانگی جائے. فرمایا فغفرنا له ذلك، ہم نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کیا. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى، حضرت داؤد علیہ السلام کا ہمارے نزدیک ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. وَحُسْنَ مَآبٍ، ان کا ایک بہترین ٹھکانہ ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، معافی مانگنے پر اللہ نے ان کو معاف فرمایا. ہم سے کبھی غلطی ہو، ہم سے کبھی کوتاہی ہو، معافی مانگنے میں دیر نہ کریں، معافی میں تاخیر نہ کریں، معافی کے لیے کسی وقت کا انتظار نہ کریں. لگے ہاتھ اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف فرمانے والے اور اللہ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے. جو انسان معافی مانگتا ہے کثرت کے ساتھ، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ مغفرت فرمانے والے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تائب من الذنب قبل لا ذنب لا، جو انسان گناہوں سے توبہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. بس معافی میں دیر نہ مانگ، شرمسار ہوں اللہ کے آگے. غلطی ہوتی ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو غلطی نہ کرتا ہو، لیکن اللہ سے معافی مانگے. اللہ سے معافی مانگنے کا زمانہ ہے. اور پھر یہ کہ اب رمضان المبارک بھی شروع ہونے جا رہا ہے، اہتمام کریں اس بات کا کہ رمضان المبارک میں پورا وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تلاوت فرض، سب سے بڑا فرض تو رمضان کا وہ روزہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں روزے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی کے بانی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب رمضان کا چاند دیکھو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لو. جو بات ابھی ہو رہی تھی نا کہ ہر کام اللہ کی توفیق سے ہو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو اور کہو کہ یا اللہ اتنا بڑا عظیم الشان مہینہ آپ نے عطا فرمایا، میرے بس میں کچھ بھی نہیں، میں آپ سے مدد اور آپ سے توفیق مانگتا ہوں کہ رمضان کو اپنی مرضی کے مطابق گزروا دیجیے، سنت کے مطابق گزروا دیجیے، اور فرائض و واجبات کا ہم اہتمام کریں، خاص طور پر نمازوں کا اور ذکر اللہ کا. تلاوت، ذکر اللہ میں سب سے افضل ترین ذکر تلاوت کلام پاک. تلاوت کلام پاک کا اہتمام خاص طور پر نفلی عبادتوں میں کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دور فرماتے تھے. نفلی عبادتوں میں جہاں تلاوت کلام پاک ہے وہاں تہجد کی نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کو کبھی قضا نہیں فرماتے تھے، تہجد کی نماز بہت باقاعدگی ساتھ پڑھتے تھے. اس کا ہم اہتمام کریں خاص طور پر رمضان المبارک میں. اور ایک چیز ہے دعا، دعا کا بہت اہتمام کریں، بہت وقت دعاؤں میں لگاؤں. الدعاء مخ العبادہ، فرمایا دعا جو ہے عبادات کا مغز ہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں میں کو بہت سنتے ہیں، دعا بہت اثر رکھتی ہے. ہمارے ہاں لوگ آج کل وظیفے پوچھتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ وظیفوں سے زیادہ مؤثر چیز دعا ہے، وظیفوں سے زیادہ مؤثر چیز دعا. اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، ہم دوسروں سے کیسے کہیں لیکن اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کریں. اور خاص طور پر افطار سے پہلے کی دعا اور تہجد کے وقت کی دعا یہ بہت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. پہلے سے اہتمام سے اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ بھئی جو کام وام گھر کے ہیں اس میں سے پہلے سے فارغ ہو جائیں اور 15-20 منٹ بیٹھ کر اطمینان سے روزانہ دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتے. اور ہم سب ایک دوسرے کو یاد رکھیں, اپنے ملک کو یاد رکھیں, اپنے وطن کو یاد رکھیں. اللہ رب العزت رمضان مبارک ہم سب کا خیر و عافیت کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ گزروا دے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد.